أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما بعد، فقد قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: أوصيكم بتقوى الله ونظم أمركم. شب ولادت مولا کائنات امیر المؤمنین یاسب الدین باب مدینۃ العلم حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام روحی و ارواح العالمین اللہ تراب مقدم الفدا ہے، اللہ تعالیٰ سے شب کی برکتوں کے سوالی ہیں کہ وہ ہمیں اور آپ تمام شرکائے اعتکاف کو کہ جو اس ماہ خدا میں ولایت علوی کے سائے میں اعتکاف کی عبادت سے اپنی روحوں کی تطہیر اور تزکیہ نفس کا انتظام کر رہے ہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ایام، ان لیالی اور اس ماہ اور اس کے بعد آنے والے مہینوں کی برکتوں سے مستفید فرمائے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. حلقہ معرفت کے عنوان سے ہماری گفتگو ہے، اور جو موضوع اس کا منتخب کیا گیا ہے وہ ہے تنظیمی اخلاق. انسان کی زندگی میں نظم اور تنظیم کا بہت بڑا کردار ہے، چنانچہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک قول نقل کیا جو نہج البلاغہ میں موجود ہے، کہ جس میں مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں: اوصیکم، میں تم سب کو جو علی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے تھے اور اس کے بعد سے لے کر آج تک اور تا قیام قیامت تک جتنے بھی افراد آ رہے ہیں، انسانیت کے رشتے میں ہم سے وابستہ ہیں، مولا کا خطاب ان سب کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے ہے، کیونکہ امام ہمارے عقیدے کے مطابق قرآن کی روح سے، ہمارا عقیدہ نہیں، قرآن کی روح سے انسانیت کا امام ہوتا ہے، لہذا اس کے مخاطبین جو ہیں وہ تمام انسان ہیں. اسی کو میں تم سب کو سفارش و وصیت اور تاکید کرتا ہوں بتقوی اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور اپنے کاموں کو منظم کرنے کی. امیر المومنین کی نگاہ میں یعنی دو بنیادی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع ہو جائیں تو انسان کی سعادت کی ذمہ دار ہو جاتی ہیں. شرط یہ کہ دونوں چیزیں اپنے تمام معنی میں وجود رکھتی ہوں. مثال کے طور پر ہمارے یہاں مثلا جو گھروں میں کرنٹ کا وولٹیج ہے وہ کتنا ہے؟ جی 220. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہے وولٹیج کم ہو رہا ہوتا ہے، فلکچویشن ہو رہی ہوتی ہے بہت زیادہ، اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے، تو جو بلب مثلا 30 واٹ کا ہے، 40 واٹ کا ہے، 50 واٹ کا ہے، 100 واٹ کا ہے، اس کو جس آب و تاب سے اپنی روشنی دینی چاہیے وہ جی، جیسے کہ آپ کی بیٹری اس وقت جو ہے وہ آب و تاب سے جواب نہیں دے رہی ہے، جی جل رہا ہوتا ہی نہیں جل رہا ہوتا، جواب دے نا، جل رہا ہوتا ہے، آ گیا کرنٹ، ڈم ڈما رہا ہو، ٹم ٹما رہا ہوتا ہے، ٹم ٹمانا سمجھتے ہیں نا. اگر دونوں چیزیں اپنے تمام معنی میں، یعنی اگر 220 کا وولٹیج ہے اور 220 کا وولٹیج آئے تو ہر چیز اپنی مثلا اصلیت کو شو کرے گی، اپنے نور کو، اپنی افادیت کو، اپنے فنکشنز کو ہمارے سامنے لے کے آئے گی، لیکن اگر وولٹیج ڈاؤن ہوگا، کم ہوگا، تو نہ وہ چیز چل پائے گی، پنکھا گھوم رہا ہوگا لیکن हवा नहीं देगा, फ्रिज चल रहा होगा लेकिन जो है वो ठंडा नहीं करेगा, वगैरह वगैरह। अपने तमाम माना में अगर वोल्टेज आ जाए तो फिर हर चीज़ बर्की आला जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स वो हम उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अमीरुल मोमिनीन की निगाह में इंसान की दो ऐसी सिफात हैं कि जो अगर एक साथ हो जाएं, एक साथ हो जाएं, और एक साथ ऐसे नहीं कि बिल्कुल बराबर बराबर खड़े हो जाए, नहीं, एक सीक्वेंस के लिहाज से, तरतीब के लिहाज से एक पहले है और दूसरा बाद में है। अगर सिर्फ एक हो, तकवा इलाही हो और नज़्म ज़िंदगी ना हो, अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कामयाब इंसान नहीं, मैं ज़मानत नहीं दे सकता। नज़्म ज़िंदगी हो, तकवा इलाही बुनियाद ना हो, नहीं, अमीरुल मोमिनीन की निगाह में कामयाब तरीन कौम और इंसान की दो निशानियां हैं इस कौल के मुताबिक, एक तकवा इलाही और उसकी बुनियाद पर नज़्म ज़िंदगी, जिसको मौला अली अलैहिस्सलाम कह रहे उसीकुम, उसीकुम वसीयत है, वसीयत यानी ताकीद और सिफारिश है किसी ऐसे इंसान की कि जो अपने माँ बाज आने वाले इंसानों को मुतवज्जे करना चाहता है। इस बिना पर जरूरी है कि हम इन दो सिफात को सामने रखें। चूंकि आप सब एक तंजीमी जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं, अगर नहीं भी रखते, बिलाखिर हर इंसान की जिंदगी मुनज्जम होनी चाहिए और है किसी न किसी हद तक, सुबह उठना, ऑफिस जाना, कॉलेज जाना, स्कूल जाना, ठीक, उसके लिए तैयारी करना और फिर दूसरे कामों को मिसाल के तौर पर अंजाम देना, तरतीब के लिहाज से कुछ ना कुछ नज्म जरूर नजर आएगा। हद्दकल इतना तो नज्म नजर आएगा, इंसान जो है वो ऑफिस के कपड़े बदलने के बाद जो है वो जूते पहनते, ऐसा तो नहीं कि जूते पहले पहन लेता हो और फिर पैंट या शर्ट जो है वो बाद में उसको मसलन जी, या नहाने का मरहला जो है वो कपड़े बदलने से पहले पहले नहाता है, धोता है, उसके बाद जो है फिर जाके अपने कपड़े बदलता है। इतना तो नज्म है ना उसकी ज़िंदगी में, इतना माना तो समझ में आ रहा है उसको, आ रहा है या नहीं आ रहा जी? बैटरी ज़ईफ़ है आप लोगों की, अब आप नहीं बोलेंगे, आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है। दुरूद भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, चूँकि हल्का मार्फत हमें करना था तो ये हल्का मार्फत की थोड़ी सी शक्ल बिगड़ गई, मैं ज़्यादा देर नीचे नहीं बैठ सकता, इसलिए मुझे कुर्सी और टेबल का सहारा लेना पड़ रहा है। तो साथ साथ देते रहेंगे हमारा, बोलते रहेंगे तो हम किसी मंजिल पर पहुँच सकेंगे, क्योंकि आप जितनी जल्दी बोलेंगे उतनी जल्दी मैं लेक्चर ख़त्म करूँगा, ठीक है ना? एक आदमी के बोलने से नहीं होगा सुभान अल्लाह, ठीक है ना? क्योंकि आप आधा घंटे पहले बताइए कि हम थक गए, तो जो मैं ब्रेक लगाऊँ वो डेढ़ घंटे के बाद लगता है, तो ये भी ध्यान मेरे, आधा घंटा पहले बताइएगा कि हम थक गए तो मुझे ब्रेक लगाऊँ वो डेढ़ घंटे के बाद लगेगा जी। समझ गया मैं, तो मैं जब आप कहेंगे तो मैं ब्रेक लगाऊंगा। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद का। बस नज्म इंसान की ज़िंदगी में हर इंसान कबूल करता है, बालों में नज्म है, कपड़ों में नज्म है, ऐसा नहीं है कि आप जिधर जाए कंघा फेर लेते हैं, कंघे को उसी सिंथ फेरते हैं जिस सिंथ में आपके बालों का मोड़ है, झुकाव है। अगर बाल इस तरफ झुके हुए तो आप इसी तरफ उसको बनाएंगे, सही, अगर बाल उल्टी तरफ झुके हुए तो आप उल्टी तरफ बनाएंगे, तो ये भी नज्म है ना इंसान की ज़िंदगी में। तो नज्म इंसान की ज़िंदगी में है और हमें एक मुनज़्ज़म ज़िंदगी गुजारनी है। इंसान अकेला होता है, तनहा होता है, तो मुख्तलिफ अंदाज से अपनी ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन जब वो एक गिरोह में आता है, एक ग्रुप में आता है, चंद लोगों के साथ मिलता है, तो वहाँ पर उसे दर हकीकत मुख्तलिफ किस्म के अफकार, नज़रियात और ख्यालात से उसका वास्ता सामना पड़ता है, जहाँ बाज़ों का तसादुम भी होता है, टकराव भी होता है, मुखालफत भी होती है। दो खाली बर्तन होते हैं तो जी आपस में टकराते हैं तो आवाज़ पैदा होती है। आप तने तना कोई काम कर रहे हैं आप कर लेंगे, लेकिन जहाँ दो आदमी आ जाएंगे कहें ऐसा नहीं ऐसा, आप कहेंगे ऐसे नहीं ऐसा, यकीनन कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। इज्तिमाई ज़िंदगी गुजारने के, तंजीमी ज़िंदगी गुजारने के, मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारने के कुछ उसूल हैं जो हमें सीखने चाहिए। और ये किताब जो इस वक्त मेरे पास है, ये 4 नवंबर 1997 को मैंने कुम से खरीदी थी, 4 नवंबर 1997 यानी 3 रजब, आज जो है वो शब 13 है, 3 रजब 1418 हिजरी कमरी में, तकरीबन आज से कितने साल पहले, 97 आप लगा लें, 20 साल पहले, 21 साल पहले तकरीबन। बहुत अच्छी किताब है, हमारे हौजे के उस्ताद हैं मोहसिन गरवियान, हुज्जत अल-इस्लाम वल-मुस्लिम मोहसिन गरवियान, उनकी किताब है, और बहुत ही शुस्ता रुफ्ता अंदाज से, बहुत ही प्यारे और छोटे अंदाज से जो है इसको इन्होंने मुरतब किया है। एक दो जगह इसको डिस्कस करने का मौका मिला है, यहाँ पर पूरी किताब मैं नहीं पढ़ूँगा, सिर्फ फहरिस्त के उनवान से कुछ चीज़ें बयान करूँगा, कुछ चीज़ें यहाँ डिस्कशन के उनवान से बयान करूँगा। और आपके जो डिवीजनल सदर हैं यासीन भाई, उन्होंने कहा कि अगर ये तर्जमा हो जाए तो हम इसको प्रिंट भी करा देंगे, क्योंकि मेरी अपनी ख्वाहिश ये थी कि इसको छपना चाहिए, थोड़े से इजाफे के साथ कुछ और चीज़ इसमें ऐड होनी चाहिए। इसमें जो है वो तकरीबन 33 मौजूद 33 पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिनको जेर बहस लाया गया है कि इज्तिमाई ज़िंदगी गुजारने के, सोशल लाइफ गुजारने के क्या उसूल होते हैं, और उन सब पर हमारी तवज्जो होनी चाहिए। वो तकरीबन वही उसूल हैं जो हमने सुने हुए हैं, या हमारी नज़रों से गुजर चुके हैं सामने से, या हमारी समाज उनसे आशना है, लेकिन उन सब को मजमून एक जगह एक किताब के उनवान से समझना पड़ना, मैं समझता हूँ कि ये किताब जो है वो आपकी तंजीमी ज़िंदगी में इसको दाखिल होना चाहिए कि एक तंजीमी ज़िंदगी गुजारने के, इज्तिमाई ज़िंदगी गुजारने के क्या अहदाफ होते हैं, क्या मकासद होते हैं, आप किस तरीके से दूसरे की फ़िक्र से इख्तलाफ रखते हुए, इख्तलाफ नज़र, इख्तलाफ फ़िक्र, इख्तलाफ सलीका और काम और रविश, इन तमाम इख्तलाफ के बावजूद सब मिल के जो है वो एक मकसद तक पहुँच सके, ये हुस्न है तंजीम का। जिस तरह दाना मुख्तलिफ दाने तस्बीह की डोरी में जब पिरो दिए जाएं तो फिर एक मुनज़्ज़म शक्ल बन जाती है, लेकिन अगर उस धागे को दरमियान से निकाल दिया जाए जो उनको नज़्म दे रही है, तंजीम दे रही है, तो हर दाना बिखर जाएगा, अपनी हस्ती में गर्क हो जाएगा, उसकी कोई अहमियत और अफादियत नहीं होगी। लेकिन अगर उसको पिरो दिया जाए, नज़्म दे दिया जाए, मुनज़्ज़म कर दिया जाए, उसी तरह तंजीम या सोशल लाइफ या गिरोही काम, ये वो हुस्न वाले काम है कि जिसमें हम मुख्तलिफ फिक्र, नज़र और रविश और मेथड रखने वाले अफराद को यकजा करते हैं, लेके चलते हैं, ये हुस्न है। और यही हुस्न जो है वो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ, के असहाब की निशानियों में से, कि मुनज़्ज़म ज़िंदगी गुजारते हैं। लिहाजा इस्लामी सकाफत जो है वो दर हकीकत इसी बात की दर हकीकत हमें दावत देती है कि हम इस मुनज़्ज़म ज़िंदगी को गुजारें। मैंने बताया कि इसमें जो मौजूद में से फहरिस्त एक दफ़ा आपके सामने पढ़ दूँ, इसमें से जो 2-3 गुफ्तगू के काबिल हैं, यानी गुफ्तगू तो सब ही हैं, लेकिन यहाँ पर इस मौके पर कि आप दिन भर के थके हुए हैं, आज पहला दिन था इतकाफ़ का, और मुसलसल जो है वो दुरूस की जो लाइन लगी हुई है, तो आखिर में ताबूत में जो आखिरी कील में ठोकने आया हूँ, ठीक है, उसके बाद आप इंशाल्लाह लंबी तान के सोएंगे, तो उनको में से जो मुमकिन व मैसर होगा 2-3 नुकात आपके साथ में डिस्कस करूँगा। मिलके दुरूद भेजिए मोहम्मद व आल मोहम्मद। पहला उसूल जो सोशल लाइफ का, इज्तिमाई ज़िंदगी का, तंजीमी ज़िंदगी का है, वो है तआवुन व हमकारी। तआवुन करें एक दूसरे से, एक दूसरे का हाथ थामें, एक दूसरे के मददगार बने। बग़ैर तआवुन के, बग़ैर मदद और हेल्प के बग़ैर आप अपनी सोशल लाइफ को, अपनी तंजीमी और इज्तिमाई ज़िंदगी को कहीं नहीं पहुंचा सकते। दूसरा उसूल क्या है, इज्तिमाई कामों में मशवरत और मुशावरे के ज़रिए से अपने कामों को आगे बढ़ाएं। वन मैन शो नहीं चल सकता, मुशावरे के ज़रिए से, राय के ज़रिए से, आरा के ज़रिए से जमा करें, बेहतर जो हो उसकी इत्तबा करें। तीसरा यह है कि इस्तेदाद राय की मुखालिफत करते हुए, इस्तेदाद राय यानी मैंने जो सोचा है, मैंने जो कहा है, वही बेहतर होना चाहिए, ये जहर कातिल है तंजीमी ज़िंदगी के लिए, इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए। کہ میں کہوں کہ بس میں نے جو کہا وہ صحیح ہے. استبداد رائے سے مقابلہ, ہٹ درمی جس کو آپ کہتے ہیں. چوتھا اصول کیا ہے؟ گوشہ نشینی سے اجتناب. خود ہماری اجتماعی اور تنظیمی زندگی ہمیں گوشہ نشینی سے نکالتی ہے. لہذا اجتماعی زندگی کا, تنظیمی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہ جو لوگ گوشہ نشین ہو رہے ہیں انہیں کھینچ کر اپنے سوسائٹی میں لے کر آئیں تاکہ وہ بھی فعال کردار ادا کریں. پانچواں نقطہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کی خدمت کے جذبے کی تقویت کرنا اور اس کو ایجاد کرنا, تاکہ آپ جو ہیں وہ خدمت کرنا سیکھیں. جیسے یہاں پر مثلا ایک ٹیم ہے کہ جو خدمت انجام دے رہی ہے. چھٹا نقطہ کیا ہے؟ ایثار اور فداکاری کے جذبے کو پروان چڑھانا. اس کے بغیر آپ اپنی تنظیم, اپنے انجمن, اپنے ادارے, اپنی سوشل لائف کو کہیں نہیں پہنچا سکتے. ساتواں نقطہ کیا ہے؟ دوسروں کی خطا سے چشم پوشی کرنا, یہ بہت ضروری ہے. چھوٹی چھوٹی خطائیں ہو جاتی ہیں, چشم پوشی کیا جائے لیکن ان کی اصلاح بھی کی جائے, جب بات آئے گی تو پھر اس کو بتایا جائے گا. اہم ترین نقطہ, بنیادی ترین نقطہ جو ان تمام نکات کے ساتھ آٹھواں نقطہ بنتا ہے, وہ یہ ہے کہ کاموں کی ڈویژن کی جائے, مینجمنٹ کی جائے اور پلاننگ صحیح کی جائے, مدیریت صحیح ہو, برنامہ ریزی صحیح ہو, آپ کی کاموں کو تقسیم کیا جائے. ایسا نہیں کہ سارے کام جو ہے بیچارے یو پی پر یا ڈی پی پر ڈال دیے جائیں کہ جناب آپ کریں گے. نہیں, کاموں کی تقسیم بندی ہونی چاہیے, مینجمنٹ ہونی چاہیے, پلاننگ ہونی چاہیے. پھر نواں نقطہ جو ہے وہ ہے قانون کا لحاظ رکھنا, قانون کی پابندی, یہ بھی بہت ضروری ہے. اس کے بغیر جو ہے وہ آپ کہیں نہیں جا سکتے. آپ اپنے دستور کی پابندی کریں, جو قانون آپ نے بنایا ہے قانون کے ذریعے سے گرفت کر سکیں. دسواں نقطہ جو ان نو کے بعد آتا ہے وہ ہے ذمہ داری کا احساس, احساس مسئولیت. یہ بھی بہت اہم نقطہ, یعنی ہر نقطہ اپنی جگہ بہت اہم ہے. میں سمجھتا ہوں ہر نقطہ اپنی جگہ بہت اہم ہے. گیارہواں نقطہ کیا ہے؟ افراد اور مسئولین ایک دوسرے کے سامنے جواب دہ ہوں. ایسا نہیں ایک مسئول کا جناب ہم نے کہہ دیا بس, مینجمنٹ کہہ دیا جب ہمارا کام بتانا تھا ہم نے بتا دیا. نہیں, مینجمنٹ کے افراد عام افراد سے, عام افراد مینجمنٹ کے افراد سے مرتبط رہیں, کوآرڈینیشن بھی رہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں. بارہواں نقطہ یہ ہے کہ حقیقت بین بنے, حقیقت کو, ریئلٹی کو دیکھنے والے بنیں اور بیجا قسم کے توقعات سے اپنے آپ کو باہر نکالیں. میں بیجا قسم کے توقعات, یعنی میں کسی توقع ہوں وہ سارے کام خود کر لے گا, نہیں, یہ بیجا قسم کے توقعات. ہر شخص کی ایک کیپیسٹی ہے, اس کے اپنے اسکلز ہیں, اس کی اپنی صلاحیت ہے جس کے مطابق وہ اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے کام کرتا ہے. تیرواں نقطہ کیا ہے؟ پیار و محبت کی فضا کو قائم رکھنا. میں یو پی ہوں, میں ڈی پی ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں عہدیدار ہوں, میرا کہنا مانا جائے, فرعونیت نہیں بلکہ کیا, ایک بھائی چارگی, اخوت, پیار, محبت اور ہمدردانہ رویہ جو ہے وہ ہر اس تنظیم کے یا اس ادارے کے انسٹیٹیوشن کے تمام افراد میں ہونا چاہیے. چودواں نقطہ کیا ہے؟ اخلاق اسلامی کے تحت, اسلامی اخلاقیات کے عین مطابق دوستی اور آپ کی نشست و برخاست ہونی چاہیے. آپ کس سے نشست و برخاست رکھ رہے ہیں؟ اخلاق اسلامی کے تحت. آپ کس سے دوستی کر رہے ہیں؟ یہ بھی اخلاق اسلامی کے تحت ہونا چاہیے. اپنی نجی اور رسمی محفلوں میں بدگوئی, غیبت سے اجتناب کیا جائے. ہم بعض اوقات نشاندہی کرنے لگتے ہیں کسی کی برائی کی, لیکن ہم غیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بدگوئی, برائی بیان کرنا, غیبت کرنا ہر قسم کی نجی اور رسمی محفلوں میٹنگز میں ممنوع قرار دیں. اختلافات کو ظاہر ہونے سے روکنا, یہ بھی ایک بہت ایک کلیدی اور اساسی نقطہ ہے. اٹھارہواں نقطہ جو بنتا ہے وہ ہے خوش اخلاقی, خندہ پیشانی اور خوش زبانی, یعنی اچھے اخلاق سے, اچھے کردار سے, اچھے الفاظ سے پیش آنا. 19वां نقطہ بنتا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نظارت عمومی جسے کہا جاتا ہے، یعنی آپ ایک دوسرے پہ نظر رکھیں. اور 20واں نقطہ ہے برنامہ یہ خود سازی جمعی، جس طرح یہ آپ کا برنامہ ہے اسی طریقے سے جیسے یہ آپ کا ایک اجتماعی پروگرام ہے خود سازی کا، اس میں مختلف افراد شریک ہیں. 21واں نقطہ ہے سادہ زیستی، سادگی کی ترویج کرنا. اور اس کے بعد ہے اسراف سے پرہیز کرنا، فضول خرچی سے. اور 23واں نقطہ ہے اپنے اطراف کی، یعنی جو دنیا ہے آپ کی، جو کام ہے، جہاں پہ رہ رہے ہیں، جہاں پہ اعتکاف کر رہے ہیں، اس کی پاکیزگی اور صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھنا. یہ وہ 23 نکات ہیں، شاید میں نے 33 نکات کہا تھا، نہیں، یہ 23 نکات ہیں کہ جو اس اجتماعی زندگی میں اور تنظیمی زندگی بنتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہے جی، اچھا، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے تعاون ہمکاری. خوب، یہاں تک اگر کوئی سوال ہے تو بتائیے. اب مجھے نظر نہیں آ رہا کون جاگ رہا ہے کون سو رہا ہے. ایک استاد تھا، اپنے شاگرد کو خطابت سکھا رہا تھا. اس نے کہا کہ بھائی جب تم خطابت کرنے جاؤ تو سمجھنا سارے جو سامنے بیٹھے سب گوبھی ہیں. گوبھی سمجھتے ہیں نا، گوبھی ہیں. وہ گیا اور کوئی جواب ہی نہیں دے رہا ہے، کوئی بول ہی نہیں رہا ہے، بالکل سناٹا جیسا ابھی چھایا ہوا ہے نا، بالکل ایسا. تو استاد پوچھتے بھائی ہمیں سخنانی اور تقریر کر کے آ گئے؟ اس نے کہا جی آ گئے. کیسا پایا؟ کہ گوبھی گوبھی ہوتی ہے، بندہ بندہ ہوتا ہے. یہ نعرہ یہ سلوات گوبھی کے لیے تھا یا بندے کے لیے تھا؟
بندوں کے لیے تھا.
وہ بندوں والی سلوات بھیج کے دکھائیں پھر. ضروری یہ ہے کہ تعاون کی روح کو ایجاد کیا جائے. بغیر تعاون کے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. دربتے میں 23 نکات کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے، صرف 2-3 نکات ہم ڈسکس کر پائیں گے. تعاون کے بغیر جو ہے وہ آپ آگے نہیں پہنچ سکتے، اپنے مقاصد عالیہ تک نہیں پہنچ سکتے. کیونکہ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ آپ کے بدن کے اعضا خود آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں. جہاں آپ چاہتے ہیں آپ کو الٹا ہاتھ اٹھتا ہے، جہاں آپ چاہتے ہیں آپ دیکھتے ہیں، جب آپ چاہتے ہیں آپ کی پلکیں جھپکتی ہیں، جب آپ چاہتے ہیں آپ اپنا سانس لے رہے ہوتے ہیں، جب آپ چاہتے ہیں اپنے پیر کو حرکت دیتے ہیں، جہاں آپ چاہتے ہیں آپ حرکت کرتے ہیں، جہاں آپ چاہتے ہیں اٹھ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. یعنی جب تک آپ کا بدن آپ کے ساتھ تعاون کر رہا ہے آپ زندگی گزارنا بہت آسان ہے. لیکن بعض اوقات خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہو کہ آپ ہاتھ اٹھانے چاہے ہاتھ نہ اٹھے. ایسا سوچنا محال انسان کے لیے سخت ہے کہ ایک ایسا لمحہ ہے کہ میں پیر اٹھانا چاہوں، اٹھنا چاہوں اور نہ اٹھ سکوں. ایسے لوگ دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہی ایسے ہے کہ ہر چیز جو ہے، ہر سیارہ جو ہے اپنے آربٹ میں جو چکر لگا رہا ہے وہ در حقیقت تعاون کر رہا ہے. بظاہر وہ اپنا کام کر رہا ہے لیکن وہ در حقیقت تعاون کر رہا ہے. آپ کی باڈی کا ہر پارٹ جو ہے، اس بے بدن جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے لیکن در حقیقت مجموعاً وہ برین جو ہمارا ہے، دماغ ہے، اس کے تحت اس کی تائید کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ جو مقصد ہے ہمارا، ایک اعلیٰ مقصد ہے، جو بھی مقصد ہو وہاں تک پہنچے. ہاتھ بھی، پیر بھی، بدن بھی، سانس بھی، فکر بھی، عقل بھی، قلب بھی، گوش بھی، چشم بھی، لسان بھی، دست بھی، پا بھی، سب چیزیں. بس تعاون در حقیقت جب نظم کائنات میں ہے، جب ہماری باڈی میں ہے، تو پھر ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ ہمارے اندر بدرجہ اولا ہونا چاہیے. امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ تقوی الہی اور نظم زندگی، ان دونوں میں کیا خاص رابطہ اور رشتہ ہے، کیا نزاکت ہے، اس کو میں ڈسکس نہیں کر رہا ہوں. میں تقوی الہی کہ جو آپ کو نظم کی طرف لے جائے میں اس کو بھی ڈسکس نہیں کر رہا ہوں. الا خود یہ جائے بحث ہے کہ ہم ان دونوں کے ربط کو تلاش کریں. آخر کیا وجہ ہے مولانا نے دو بظاہر متضاد اور بہت ہی ڈفرینٹ ڈسٹینس رکھنے والی چیزوں کو بیان کیا ہے؟ ان میں یقیناً ایک بہت بڑا اعتراض ہے جس کو میں ڈسکس نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ اجتماعی زندگی میں بغیر تعاون کے آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور اگر تعاون ہمارے اندر اس کی روح بیدار ہو جائے، ہمارے کاموں کا رنگ بدل جائے. مثلا یہی اعتکاف، اس میں اگر ہر شخص تھوڑا تھوڑا تعاون کرے، جو کھا رہا ہے، جو پی رہا ہے، جو برتن استعمال کر رہا ہے اس کو اٹھا کر ایک مطلوبہ ٹیبل تک پہنچا دے، خود بخود دیکھیں کاموں میں نظم، حسن، خوبصورتی پیدا ہوگی، وقت کی بچت ہوگی اور بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من صالح الاعمال البر بالاخوان، نیک ترین کاموں میں، صالح ترین کاموں میں سے کیا ہے؟ امام دیکھیں کیا فرما رہے ہیں، تعاون کو بتا رہے ہیں امام کہ کس طرح ہاتھوں کو تھامو، ہاتھوں میں ہاتھ دو، کس طرح روح تعاون جو کائنات میں ہے، تمہاری باڈی میں ہے، وہ تمہارے کاموں میں نظر آئے. کیا ہے؟ البر بالاخوان، اسلامی بھائیوں سے نیکی کا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا ہے، اور ان کی حاجات کی بجا آوری کے لیے کوشش کرنی ہے. جس کی شرعی حاجات ہیں، کسی کی کوئی ضرورت ہے، کسی کی کوئی نیڈ ہے، اس کو پورا کرنا. امام کہہ رہے ہیں یہ بھی صالح الاعمال میں سے ہے، نیک اعمال میں سے ہے. وفی ذلک مغرمت للشیطان، یہی وہ چیز ہے جو شیطان کی ناک کو رگڑنے کا سبب بنتی ہے. یعنی اگر آپ اپنے کسی برادر مومن کی مدد کریں گے، اس کا ہاتھ تھامیں گے، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چار قدم چلیں گے، شیطان ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اور یہی بات جو ہے شیطان پر آپ کے غلبے کا سبب بنتی ہے. وتزحزح عن النيران ودخول الجنان، یہی چیز ہے جو جہنم کے دروازوں کو بند کرنے اور جنت میں داخلے کا پروانہ اور اجازت اور ایگریمنٹ اور اس کی پرمیشن آپ کو دیتی ہے. اب آپ دیکھیں کس طرح امام تعاون کو بیان کر رہے ہیں. اگر یہی تعاون ہماری اجتماعی زندگی میں، تنظیمی زندگی میں آ جائے کہ ہم ایک دوسرے کے ہاتھوں کو تھامنا شروع کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جت رفتار سے آگے بڑھیں اس سے زیادہ کہیں رفتار سے اپنے مطالب کو پا سکیں گے. دیکھنے میں آتا ہے ہم اپنی تنظیمی زندگی میں جو ہے وہ بعض اوقات ٹال مٹول سے کام لے رہے ہوتے ہیں. جناب یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ میرے عہدے پہ نہیں ہے، میں نے اس کا حلف نہیں اٹھایا. نہیں، جب آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی کام نیچے پڑا ہوا ہے اس کو کرنے والا نہیں ہے، آگے بڑھیں، اٹھائیں اور اس کو لے کے چلیں. یہاں تک کوئی سوال ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے کہ کسی کی ذمہ داری وہ ادا نہیں کر رہا، میں اٹھا کے اس کام کو کر لوں، کر تو دوں گا، اس کی جو سستی و کاہلی ہے اس کا علاج کون کرے گا؟ یہاں پہ جو نقطہ ہے وہ ہے امر بالمعروف کا، کہ آپ نظارت کریں گے کہ کسی کو سمجھائیں کہ کیسے جو ہے اس میں احساس مسئولیت پیدا کی جائے. سوال بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کو ہم کہاں سے اس کا ازالہ کریں گے؟ کسی اور نقطے سے. یہاں مراد یہ نہیں کہ آپ دخل اندازی کریں، پیر اڑانا ہے، زبردستی گھسنے کوشش کریں، جناب آپ مجھے دے دیں میں کر لوں گا. نہیں، جس کو ذمہ داری ہے کوشش کریں کہ وہ ہی پورا کرے. یہ جو مینجمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ ہر شخص کی ذہنی سطح کو دیکھتے ہوئے، اس کی اسکلس و قابلیت کو دیکھتے ہوئے اس کو ذمہ داری دی جائے. اگر وہ اس کو کرنے کے قابل ہے ذمہ داری دی جائے، اگر نہیں ہے کسی اور کو دی جائے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے، مینجمنٹ اور پلاننگ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. جو آپ کا نقطہ ہے وہ وہاں سے بھی ہم مدد لے سکتے ہیں، چونکہ ہم اس سیکوینس کے مطابق نہیں پہنچ سکیں گے، لہذا ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے. بس یہ وہ چیز ہے کہ جس کو امام نے بیان کیا ہے. اس کے بعد امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تعاون پر، البر عمل مصلح، نیکی کرنا دوسروں کے ساتھ یہ اصلاح کرنے والا عمل ہے. یعنی اگر آپ نیکی کرنے کی بنیاد رکھ لیں کہ میں نیکی کروں گا، اچھے کام کروں گا، اچھے اخلاق، اچھا کردار، اچھی بات، حتیٰ کہ اچھا چہرہ، میں اچھی بات نہیں کہہ سکتا، اردو میں کہتے ہیں نا یار شکل اچھی نہیں تو بات اچھی کر لو، وہ یہاں پہ ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ اچھی بات بھی تمہارا ایک صدقہ ہے، اچھا چہرہ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا بھی ایک صدقہ ہے در حقیقت، جو تم اپنے برادر مومن کو دے رہے ہو. آپ جو ہیں وہ شکل بنائے ہوئے کسی کے سامنے ہیں وہ زیادہ خوش ہوگا، یہ خوش اخلاقی کے ساتھ خندہ پیشانی خندہ روئی کے ساتھ اس کے سامنے جائیں، یقیناً آپ یہ کہیں گے کہ جناب خوش اخلاقی اور خندہ پیشانی کے ساتھ ہنستے مسکراتے کسی سے ملا جائے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو امام نے فرمایا ہے کہ پہلی چیز کے تعاون ہمکاری، لہذا اس کے بغیر جو تنظیمی زندگی جو ہے وہ معنی نہیں رکھتی. دوسری چیز جو ہے جو انتہائی ضروری ہے، بعض اوقات ہم اس کو پامال کر دیتے ہیں، وہ مشورت، رائے اور آرا کو حاصل کرنا. کیونکہ اجتماعی زندگی جو ہے، سوشل لائف جو ہے، وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اپنے فیصلوں میں انسان دوسروں کی آرا کو شامل کرے. امام علی اور دوسری روایات میں ہے کہ جو اپنی رائے پر بھروسہ کرتا ہے اور اپنی رائے کو غلطی سے پاک سمجھتے وہ ہلاک ہو جاتا ہے. کوئی بھی انسان عقل کامل نہیں ہے، اسی لیے کہ ید اللہ مع الجماعۃ، اللہ کا ہاتھ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کی سرپرستی کس کے ساتھ ہے؟ جماعت، یعنی چند افراد جو مل جل کر مینجمنٹ کے تحت، پلاننگ کے تحت ایک کام کو انجام دیں. یعنی تنظیمی زندگی، یعنی اجتماعی زندگی، یعنی سوشل لائف، چند عقلیں جمع ہوں اور چند عقلیں جو ہیں وہ ساتھ مل کے جو ہیں یہ کام انجام دیں. حتیٰ کہ گھر کے کاموں میں بھی ہمیں حکم دیا گیا میاں بیوی کو ایک دوسرے کی مشورت کے ساتھ جو ہے وہ کام کریں. اسی لیے مولا علی علیہ السلام نے انتہائی خوبصورت حدیث میں فرمایا کہ جو شخص دوسروں سے مشورہ کرتا ہے، آپ کی کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے، آپ کی جنرل باڈی میٹنگ ہوتی ہے، آپ آرا لیتے ہیں، تجاویز لیتے ہیں، رائے لیتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، بتائیے آپ کیا کہتے ہیں، بتائیے آپ کیا کہتے ہیں، سیمائی پروگرام بنانا ہے، فلاں پروگرام بنانا ہے، فلاں چیز آ رہی ہے، کیا کرتے ہیں آپ وہاں پہ آ کے مشورہ دیتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں من شاور ذوی العقول استضاء بانوار العقول، جو عاقل افراد سے مشورہ لیتا ہے، جو عاقل افراد سے رائے لیتا ہے، جو عاقل افراد سے مشورہ طلب کرتا ہے، وہ در حقیقت ان کی عقلوں کے نور کی روشنی میں قدم اٹھاتا ہے. جس نے ذوی العقول سے، صاحبان عقل سے مشورہ طلب کیا، وہ ان کی عقلوں کے نور کے سائے میں زندگی بسر کرتا ہے. یعنی مولا علی نے کہا آپ ایک شخص سے، دو آدمی سے، تین آدمی جو اہل عقل ہیں، عقل مند ہیں، آپ مشورہ لیتے ہیں، کیا ہوگا؟ آپ ان کے علم، ان کے تجربات، ان کے ایکسپیرینس کی روشنی میں در حقیقت آپ جو ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ آئیے مجھے گائیڈ کیجئے. یعنی اس نے جو 10 سال میں تجربہ حاصل کیا ہے وہ آپ ایک رائے میں، ایک نشست میں، ایک سٹنگ میں حاصل کر لیتے ہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے. ایک پروفیسر کو یہاں لے کر آئیں جو 10 سال 15 سال 20 سال اپنی تعلیمی زندگی گزار چکا ہو، اور وہ کہے کہ جناب میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں، یا آپ اسے مشورہ طلب کریں کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے، تو یقیناً اس کے 15 سال کی زندگی کا نچوڑ آپ نے ایک جملے میں لے لیا. یہ بہت بڑی چیز ہے. اس کو ہلکا مت لیجئے، اس کو سرسری، اس کو نگاہ سے مت دیکھیے کہ آپ 20 سال کے تجربے کو، 10 سال کے تجربے کو، 2 سال کے تجربے کو کیا کرتے ہیں آپ، اسے لے لیتے ہیں. مثلا آپ کو جو ایکس صدر ہو جاتا ہے، آپ کہتے ہیں آپ نظارت کے رکن بن جائیے. کیوں؟ تاکہ آپ اپنی بہترین مشاورانہ رائے سے ہمیں نوازیے. کیا ہوتا ہے؟ وہ آ کر جہاں جہاں اس سے غلطیاں ہو چکی ہیں، یا کمی ہو چکی ہے، یا کوتاہی ہو چکی ہے، یا کسی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہوا ہے، وہ در حقیقت کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی رائے دیتا ہے، اور رائے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ آپ جو ہیں اس کام کو بہتر سے بہتر طور پر کرنے کے تیار ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ انما خذ علی المشاور لان الرأی المشیر صرف والرأی المستشیر مشوب ملحوا. کہتے ہیں یہ جو آپ کو ایڈوائز لینے کا، مشورہ کرنے کا، رائے لینے کا جو آپ کو کہا جاتا ہے، رائے لو، تجویز لو، ان کی نظر معلوم کرو، ان سے ایکسپیرینس لو، یہ کیوں شوق دلایا گیا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں اس لیے کہ جو رائے لینے والا ہے اس کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے، ممکن ہے وہ خطا، ہوا، حوث سے آلودہ اور ملوث ہو جائے، لیکن اگر وہ کسی کے ساتھ مشورہ کر کے اس کی رائے کو شامل کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ ان کی اچھے تجربات کو اپنے ساتھ شامل کر لے گا۔ اور یہی وجہ ہے خود شاور ہوم فی الامر، رسول اللہ کو حکم دیا گیا ہے کہ مشورہ کرے، لہذا مشورہ جو تنظیمی زندگی کے بنیادی اصول ہے کہ جس میں آپ جو ہے مشورہ کرتے ہیں اور لوگوں سے در حقیقت آپ کیا کرتے ہیں، ان سے ان کے تجربات لیتے ہیں، تاکہ مثلا آپ نے یہ اعتکاف کیا، آپ نے پچھلے تجربات کی روشنی میں اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی، یا آپ نے کسی اور انداز سے جو ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ کیا وقت ہوا ہے؟ 12 بج رہے ہیں، ہمت ہے نہیں؟ خوب، بس اتنا ہی رکھیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو عقل مندوں سے مشورہ طلب کرتا ہے وہ راہ درست کی جانب رہنمائی کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ صحیح لوگوں سے، عقل مند لوگوں سے مشورہ طلب کریں گے تو آپ صحیح راستے کی طرف رہنمائی آپ کی ہوگی۔ اور امام علی کا یہ قول ہے کہ بہترین وہ لوگ کہ جن سے تم مشورہ کرتے ہو ان میں صاحبان تجربہ ہونے چاہیے، ایکسپیرینس رکھنے والے افراد ہونے چاہیے، تاکہ ان کے تجربات کی روشنی میں جو ہے وہ آپ کوئی قدم اٹھا سکیں۔ خوب، یہ پہ اکتفا کرتے ہیں، اگر کوئی سوال ہے خدا نخواستہ تو وہ کریں، وإلا الفاتحہ مع الصلوات۔ اچھا، کچھ لوگ تنظیمی ہوتے ہیں جن کو کونی ماری جاتی ہے کہ کوئی سوال نہیں کر رہا تو تم سوال کرو، وہ یہاں پہ بھی ہوں گے لیکن ابھی تک آواز نہیں آئی کسی کی، تو آپ سوال نہیں کریں گے میں بھی جان نہیں چھوڑوں گا آپ کی۔ جی، کون سا؟ تیسرا تھا استبداد رائے سے کی مخالفت کرنا، چوتھا نقطہ تھا گوشہ نشینی سے اجتناب کرنا، پانچواں نقطہ تھا خدمت گزاری کے جذبے کو ایجاد کرنا اور اس کی تقویت کرنا، چھٹا نقطہ تھا ایثار اور فداکاری کی روح کو ایجاد کرنا، ساتواں نقطہ تھا دوسروں کی خطاؤں سے چشم پوشی کرنا۔ خوب،